مولانا زکریا برماور ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
آپ کو یاد ہو میں کئی ہفتوں سے کئی جمعوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے حالات کو بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے، اپنے نبی کی صحیح محبت نصیب فرمائے۔ ان حضرات کے واقعات سننے سے دلوں میں ایمان تازہ ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ دین ہم تک جو پھیلا ہے وہ کیسی کیسی قربانیاں صحابہ نے دی، کیسی کیسی قربانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور کن کن حالات کیا کیا حالات ان پر آئے، اور کیسی کیسی مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو انہوں نے اس راستے میں برداشت کیا اور تب جا کر ہم تک یہ دین پہنچا ہے۔ اس دین کے باپ کو سینچنے کے لیے انہوں نے اپنا خون دیا، اپنی جانیں دی، اپنا مان دیا اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کی۔ میں اب حضرات کے سامنے اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ کی زندگی کا کچھ خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ جب آپ نے دین کی دعوت شروع کی تو کیسے کیسے حالات رہے۔ آپ کو یاد ہو گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ ہجرت کا واقعہ پیش آیا، پہلی ہجرت جو ہوئی ہے وہ حبشے کی طرف ہوئی ہے۔ جب کسی جگہ پر دین کے ساتھ رہنا ناممکن ہو، دین پر عمل کرنا ناممکن ہو، اپنے دینی شعائر کو زندہ رکھنا ناممکن ہو اور بے انتہا ظلم کی انتہا ہو جائے تو پھر مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑ کر، اپنا ملک چھوڑ کر ایسی جگہ پر جہاں چلے جائیں جہاں وہ اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکے۔ محترم بھائی بزرگ عزیزو، ان صحابہ کرام کا جو واقعات ہیں، قربانیوں کے واقعات ہیں، سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور انسان سوچنے میں مجبور ہو جائے کہ حضرات جو اتنے بڑے بڑے بنے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑے خلیفہ اول اور سب سے بڑے صحابی اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، بلکہ کہا گیا تمام انبیاء کے بعد کسی کا درجہ ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہے، ایسے ہی تھوڑی ملا۔ روایت میرے پاس موجود ہے کہ جب 39 آدمی ایمان لائے، کتنے 30 پر 9 آدمی ایمان لائے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ باہر چلیں گے اور میں خطبہ دیتا ہوں، تقریر کرتا ہوں اور لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے۔ اللہ کے رسول نے تو پہلے تو منع فرمایا، لیکن حضرت ابو بکر کے اصرار کو دیکھا تو مان گئے، اور ماننے کے بعد پھر چلے اور کعبے کے پاس جا کر تمام مسلمان جمع ہو گئے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تقریر شروع کی۔ جیسی تقریر شروع کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے، ایسے کافر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے، ایسا مارا لاتوں سے، جوتوں سے، ایسا مارا ایسا مارا کہ بے ہوش ہو کر گر گئے اور لوگ سمجھ گئے کہ مر گئے ہیں، جان چلی گئی ہے۔ ناک کہاں ہے، کان کہاں ہے، پہچانی نہیں جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے آپ، ناک کہاں ہے، انسان کے چہرے میں ناک ہے، کان ہے، آنکھیں، کہاں منہ ہے، کہاں ناک ہے، معلوم نہیں ہوتا تھا، اتنا مارا گیا۔ اور پھر جب اتنا مارا گیا تو اٹھا کر لایا گیا گھر میں، اور زندہ بچنے کی توقع نہیں تھی کہ آپ زندہ بچیں گے۔ شام پھر لوگ دیکھتے رہے، ان کا قبیلہ اٹھا کر لے کر آیا اور قبیلے نے اعلان کیا کہ ہمارے اگر یہ مر گئے تو ہم تمہارے یہاں فلاں کو ماریں گے۔ شام ہوئی، شام ہوتی ہے، شام ہونے کے بعد سب سے ان کو ہوش آتا ہے۔ جیسے ہوش آیا، سب سے پہلے ہوش آتی آنکھیں کھولی، پہلی بات جو پوچھی اپنی ماں سے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں۔ اس نے کہا مجھے کیا معلوم، مجھے کیا معلوم کہ وہ، اس لیے کوئی ایمان نہیں لائی تھی۔ ہاں یاد رکھیے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائی تھی، ابھی تک حضرت ابو بکر کی ماں جو ہے ایمان نہیں لائی تھی۔ اس نے کہا مجھے، تو انہوں نے کہا کہ ام جمیل سے جا کر پوچھو کہ اللہ کے رسول کے کیا حال ہے۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے ماں فعل رسول اللہ، ماں فعل رسول اللہ، اللہ کے رسول کے کیا حال ہے یہ پہلے بتاؤ۔ کہا کچھ کھا لیجئے، کچھ پی لیجئے، جان میں جان آئی ہے، ہوش آیا ہے پورے دن کے بعد۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک مجھے معلوم نہ ہو کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے، میرے لیے کھانا پینا حرام ہے۔ کیا محبت تھی میرے بھائیو، مار کھائے ہیں، جان جانے کا وقت آ گیا ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مر گئے، اور پورا دن بے ہوشی کے بعد ہوش آیا ہے، لیکن
صحابہ کرام کے اللہ کے رسول کی محبت مثال کی دنیا میں اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے. پھر ام جمیل کے پاس ان کی ماں بیچاری دیکھ کیا کرتی, بیٹا کھا نہیں رہا ہے, ام جمیل کے پاس گئی. جانتے ہیں ام جمیل کون ہے؟ کہ ام جمیل حضرت عمر کی بہن ہے, حضرت عمر کی بہن, خطاب کی بیٹی ہے یہ ام جمیل. اسی جا کر پوچھا, اس نے کہا کہ مجھے کیا معلوم کون محمد ہے اور کون ابو بکر ہے, اس لیے کہ اس وقت تو اسلام کا اظہار نہیں کرتے تھے. ہاں تم کہو تو میں آ کر دیکھ سکتی ہوں, مجھے کیا معلوم کون ابو بکر اور کون جو ہے کون محمد, مجھے نہیں معلوم. تم کہو تو میں آ کر دیکھ لوں گی. وہ آئی اور آ کر جب حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی ہے تو چیخیں مار کے رونے لگی کہ تمہارا یہ حال ہو گیا ہے, اللہ ان کافروں سے ضرور انتقام لے گا. جوش میں آ گئی, یہ حالت کر دی ہے کہ چہرہ نہیں پہچانا جاتا, نہ آنکھ نظر نہیں آتی, ناک نظر نہیں آتی. میرے بھائیوں, ان قربانیوں کے بعد یہ اسلام پھیلا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ بے پیسے پہلے ہی پوچھا, آپ اس کو دیکھتے ہی حضرت ابو بکر تو جانتے تھے کہ یہ ایمان لانے والی ایمان ہے, یہ مومنہ ہے. اس سے پوچھا کہ ماں پاک رسول اللہ, اللہ کے رسول کا کیا حال ہے؟ تو اس نے ان کی ماں کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ماں سن رہی ہے, کیسے کہوں؟ کہا اس کی پرواہ مت کرو کہ میری ماں ہے, بتاؤ کہ اللہ کے رسول کی کیا حال ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر و عافیت سے. کہاں ہیں؟ دار ارقم میں ہیں. کہا مجھے لے چلو. کافروں سے خرچہ تھا پھر حملے کا, جب اندھیرا مکمل ہو گیا, رات بڑی ہو گئی, تو ماں لے کر گئی. کہاں لے کر گئی؟ ماں لے کر گئی ابو بکر کو رضی اللہ عنہ, اللہ کے وسلم کے پاس. جب اللہ کے وسلم نے حضرت ابوبکر کو دیکھا ہے میرے بھائیو, تو گلے لگا کر رونے لگے دونوں. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ, اللہ کے وسلم دونوں رونے لگے, جھاڑے مار کر رونے لگے کہ یہ حال ہو گیا ہے. اس حالت میں, یاد رکھیے, اس خراب حالت میں اللہ کے وسلم سے درخواست کی. حضرت ابوبکر نے درخواست کی تو بھی کیا کی, سوچیے ذرا. ایمان جب دلوں میں ہوتا ہے نا, تو اس کے آثار, اس کے اعمال, اس کی قوت, اس کی طاقت, اس کا یقین, اس کا جذبہ, اس کا ولولہ, اس کی طرف کیا ہوتی ہے جب ایمان دل میں ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ, حالت کیا ہے؟ صبح سے بھوکے ہیں. حالت کیا ہے؟ بے ہوشی میں ہیں, زخموں سے کیوں ہیں ہم اور آپ سے کیا کرتے, کیا ہوش کھو بیٹھتے؟ کہا یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجئے, وہ اسلام قبول کر لیں. دیکھ فکر ہے تو کیا ہے میرے بھائیوں. اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حالت میں حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے لیے دعا کیجیے, وہ اسلام قبول کر لے. اور ہائے اٹھایا اور دعا کر لی کہ اللہ ابو بکر کی ماں کو اسلام کی طور سے قضا فرما, اور وہ ایمان لائیں. ایسی ایسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. سن 10 نبوی, ہجری نہیں الگ ہے, نبوی الگ ہے, ہجری الگ ہے. ہجرت کے بعد ہجری شروع ہوتا ہے. سن 10 نبوی یعنی نبی بننے کے 10 سال کے بعد, جب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا کہ مکے کے لوگ مانتے نہیں ہیں, دشمنی پر تلے ہوئے ہیں, تکلیفیں دینے پہ تلے ہوئے ہیں, اور جو ہے مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں, تو آپ نے سوچا کہ میں باہر جاؤں تاکہ پتہ نہیں وہاں اسلام لوگ اسلام قبول کریں گے. طائف کی بستی تھی. یہ طائف کی جو بستی ہے, یہ مکہ مکرمہ سے 60 میل پر ہے, کلو میٹر نہیں ہے, 60 میل پر یہ بستی ہے. آپ وہاں تشریف لے گئے, ساتھ میں آپ کا غلام آزاد کردہ غلام, کون معلوم ہے غلام کون تھا؟ زید ابن حارثہ. وہ ساتھ میں چلے گئے. جانے کے بعد وہاں جا کر دین کی دعوت دی. وہاں تین سردار تھے, عبد یالیل, حبیب اور مسعود, تین کا نام. یہ تین سردار تھے, ان پر جا کے اسلام کو پیش کیا. ان میں سے ایک نے کہا, اگر تم کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تو میں کعبے کے کپڑے پکڑ کے پھاڑ پھینکوں. دیکھیے کیا جواب. دوسرے نے کہا کہ میں تم سے بازی نہیں کرنا چاہتا. تیسرے نے کہا کیا تم ہی ملے ہو اللہ کو نبی بنا کر بھیجنے کے لیے؟ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا نبی بنا کر بھیجنے کے لیے. لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے, آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے, آپ صبر و استقلال کے پہاڑ تھے, آپ تو اللہ کی طرف سے مدد کو دیکھ رہے تھے. آپ مایوس نہیں ہوئے, آپ نے ہر ایک کو دعوت دی. 10 دن وہاں رہے, یاد رکھیے آپ, طائف میں 10 دن رہے. کوئی ایمان, کسی نے ایمان قبول نہیں کیا, بلکہ لوگوں نے آپ کے پیچھے بچوں کو لگایا اور پتھر مارنے شروع کیے. اور کہا ہمارے یہاں سے نکل جائیے آپ. جب وہاں سے آپ نکلنے لگے ہیں تو لوگ دو قطاروں میں کھڑے ہو گئے پتھر مارنے کے لیے, اور اتنے پتھر مارے کہ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے, اور زید بن حارثہ جو غلام تھے انہوں نے بچانے کی فکر کی, وہ بھی ان کو بھی سر میں زخم لگا. اب وہاں سے چلے, چلنے کے بعد وہاں سے 3 میل پر ایک باغ تھا, وہ باغ تھا 2 مکے کے نوجوانوں کا, ایک عتبہ اور شیبہ, یہ 2 بھائی ہیں. ان کے ابا کا نام ربیعہ ہے اور یہ خاص مکے کے لوگ اور خاص قریش کے خاص لوگ, بڑے خاندان کے لوگ ہیں, شاید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی خاندان ہے, قریب ان کا تعلق ہوتا ہے. ان کا باپ تھا اور وہ باپ انگور کا تھا. وہاں جا کے جب آپ پہنچے ہیں تو رسول اللہ, تو لوگ انہوں نے پیچھا چھوڑا جو پیچھے لوگ لگے ہوئے تھے, اور وہاں آپ کو ذرا سکون ہوا اور اس باغ میں جا کر آپ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. وہاں وہ دونوں تھے, کون, ربیعہ کے بیٹے عتبہ بھی تھا شیبہ بھی, دونوں خطرناک دشمن اسلام تھے, یاد رکھیے. مگر اس حالت میں اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ان کا بھی جو ہے نا محبت کا جذبہ, رشتہ داری کا جذبہ, اپنے گاؤں کے ہونے کا جذبہ, یہ رحم کا جذبہ بڑھکا ان کا ابھرا. انہوں نے اللہ کے رسول کو اس حالت میں دیکھا تو ان کا ایک غلام تھا, اس غلام کا نام تھا عداس. اس غلام سے کو کچھ انگور دیے, انگور کا خوشہ دیا اور کہا جا کے جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں نا قریب نہیں آئے, جا کے ان کو پیش کرو. وہ غلام وہ کھجور کا وہ کھجور کہتا ہوں انگور کا خوشہ لے کر آپ کے سامنے وہ آیا اور اس نے آپ کو پیش کیا. اور جب پیش کیا تو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر بات, وہ خراب حالت میں تھے اور پریشان تھے, آپ نے بسم اللہ کر کر کہہ کر انگور 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 ہاتھ میں لے کھانے کے لیے. اس نے کہا, جیسے اس نے سنا بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو اس عداس نامی غلام نے کہا کہ یہاں کے لوگ تو یہ بات نہیں کہتے, یہاں کے لوگ تو اس گاؤں والے تو یہ کلمہ نہیں کہتے جو آپ کہہ رہے ہیں, یہ الفاظ نہیں ادا کرتے. تو اللہ نے فرمایا تم کون ہو اور تمہارا دین کا ہے, دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں نصرانی ہوں, عیسائی, اور میں نینوا کا رہنے والا ہوں. نینوا جگہ کا نام, نینوا, میں نینوا کے مقام کا رہنے والا ہوں, گاؤں کا رہنے والا ہوں. اللہ کے فرمایا کیا مرد صالح یونس کے گاؤں کے ہو, مرد صالح یونس کے گاؤں کے؟ انہوں نے کہا ہاں. اس نے پھر پوچھا آپ کو کیا پتا ہے کہ یونس کون تھے؟ تو فوراً اللہ کے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں اور وہ نبی ہیں اور میں بھی نبی ہوں, وہ میرے بھائی ہیں. یہ کہنا تھا وہ آپ کے سر کو چومنے لگا, پاؤں کو چومنے لگا, آپ پر ٹوٹ پڑا چومنے کے لیے. آپ وہ دونوں دیکھ رہے تھے, کون, جن دونوں نے انگور اور خوشہ دے کر بھیجا تھا نا, وہ دونوں دیکھ رہے تھے تماشا. اب یہ ان کے پیروں کو ہاتھوں کو چومنے لگا انگور کا خوشہ دیکھنے, ان دونوں نے کہا دیکھو یہ ہمارے غلام کو بھی انہوں نے بگاڑ دیا ہے. دیکھیے ان کے چکر میں آ گیا, جاتے ہی 2 جملے بولتے ہی لیکن ان کو گرفتار ہو گیا. آیا تو ان دونوں نے کہا سرداروں نے کہا تم کیا کر رہے تھے؟ کہا, اس نے کہا یہ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی تمہیں کیا پتا؟ کہا اس وقت دنیا میں ان سے بہتر کوئی آدمی نہیں ہے. پھر واقعہ ختم ہوا, پھر وہاں سے آگے نکلے. آگے نکلنے کے بعد ایک جگہ ہے کرنے منازل, ابھی بھی ہے وہ, اس کو کرنے سالی بھی کہتے ہیں, جانے والے بورڈ لگا ہوتا ہے کرنے سالی, کرنے منازل ایک جگہ ہے, تھوڑی وہاں سے تھوڑا آگے. وہاں جانے پر آپ نے دعا فرمائی اور وہ تاریخ کی عجیب و غریب دعائیں ہیں, 2 دعائیں اللہ کے رسول میں منقول ہیں اور ان کے اندر بڑی روحانیت اور بڑی کیفیت ہے. اندازہ ان دعاؤں کا وہی شخص کر سکتا ہے جو عربی زبان جانتا ہے. ایسی تڑپا دینے والی, ایسی رلا دینے والی, ایسی جھنجھوڑ دینے والی دعا, ظاہر بڑے زخمی ہو اور نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء زخمی حالت میں پاؤں سے خون بہ رہا ہے اور کوئی قصد برسی کی حالت میں کوئی سہارا نہیں ہے, اکیلے ہیں سفر میں, ایک غلام ساتھ میں, کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے, اور نبی اللہ کا تعلق ہر وقت ہے. کیا دعا, کیسے انداز میں دعا, کیا کیا معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھائے, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, یا اللہ میں اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں. اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی, اے اللہ میری تدبیر بہت چھوٹی ہے, وحوانی علی الناس, لوگوں کے سامنے ذلت کی ہے, اللہ تجھے شکایت کرتا ہوں. یا اللہ, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی, یا اللہ میری طاقت کی کمزوری اور میرے ہیلے کی کمی اور لوگوں کے سامنے رسوائی کی, اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں. اندازہ لگاؤ یہ کون کہہ رہا ہے, جن کا تذکرہ آسمانوں پر ہے, سب سے بڑا محبوب اللہ کا نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرانی. وهواني على الناس پھر کیا جائے گا رب المستضعفين رب اے کمزوروں کے رب اے کمزوروں کے رب الى من تکلونی اے اللہ مجھے تو کس کے حوالے کرتا ہے کس کے حوالے کرتا ہے الى بعید نتجہمونی اس دور دراز شخص کی طرف جو مجھے دیکھ کر منہ بگاڑتا ہے او عدو من ملتہ امری یا مجھے حوالے کرتا ہے کسی دشمن کے جس کو جس کا جس میری بارڈر جس کے ہاتھ سے تو نے دے دی ہے اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ فَلَا أُبَالِي یا اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں نا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں اِلَّمْ يَكُنْ بِكَ عَلَيَّ غَضَبٌ یا اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے فلا أُبَالِي مجھے کسی مصیبت کی کوئی پرواہ نہیں ہے غیر ان عافیتک ہی اوسع لی لیکن میں تجھ سے تیری عافیت طلب کرتا ہوں صحت تندرستی مصیبتوں سے عافیت طلب کرتا ہوں اعوذ بنور وجهك الذي اشرق له الظلمات وصلح علي امر الدنيا من ان يحل بي غضبك او ينزل علي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه الا بك اے اللہ تجھے راضی کرنا ہے اور تیری چوکٹ پہ حاضری دینا ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے یہ دعا کرنا تھا کہتے ہیں ایک بادل آیا آسمان پر بادل اور ان کے سیدھے سر پر آیا اللہ اس نے سر اٹھا کے دیکھا کہتے ہیں کہ میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو اس بادل کے اندر جبرائیل علیہ السلام ہے اور سلام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی بات اور آپ کی قوم کی بات سن لی ہے اور اللہ نے اس پہاڑوں کے فرشتے کو آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اور پھر اس نے آ کے سلام کیا اللہ رسول اللہ کو اس نے سلام کہا یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور آپ نے آپ کی قوم کی بات اور آپ کی باتیں اللہ نے سن لی ہیں اگر آپ چاہیں تو ان دونوں پہاڑوں کو میں ان پر الٹ دوں تاکہ پوری کی پوری بستی نیست و نابود ہو جائے ایک بھی نہیں بچے گا پورا پہاڑ ان پر اٹھا دیا جائے گرا دیا جائے تاکہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت اخلاق والے تھے اخلاق کے آپ بہت بڑے درجے پر تھے ایسی تکلیف برداشت کرنے کے بعد ایسے مارے کھانے کے بعد ایسی چوٹے کھانے کے بعد ایسی تکلیف برداشت کرنے کے بعد آپ کی زبان سے یہ نکلا کہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں زحمت بنا کر نہیں بھیجا گیا مجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر یہ نہیں مانیں گے تو اللہ ان کی نسلوں سے وہ لوگ پیدا فرمائیں گے جو ایک اللہ کو مانیں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے میرے محترم بھائی بزرگ عزیز اللہ کے ساتھ تسلی ہوئی اس کے بعد اب آگے چلے آگے جانے کے بعد ایک جگہ پر جنوں کا وفد آیا اسی سفر میں ہے یہ جنوں کا وقت آیا اللہ نے اس قرآن پاک میں تذکرہ کیا ہے وہی سرف نہ نفر جن استمعون القرآن فلما حضروه قال انصتوا فلما قضي ولوا الى قوم مدبرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى پوری تفصیل ہے اس کی وہ جنات آئے اور جنات ایمان لائے انسان ایمان نہیں لائے اور انسان نے جو آپ کو ایسا جواب دیا جنات جواب جنات ایمان لائے آپ کے دل کو تسلی دی پھر آپ مکہ مکرمہ تشریف لائے اس زمانے میں ایک عجیب وہاں قبائلی نظام تھا اس قبائلی نظام میں جیسے آج وہاں کفالت ہے جانتے آپ بغیر کفالت قبیلے کوئی نہیں جا سکتا اس زمانے میں ایسے ہی کچھ نظام تھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اور مکے کے سب سے بڑے خاندان کے اور مکے کے پیدا ہوئے وہاں جوان ہوئے لیکن باہر گئے تو اندر نہیں آ سکتے اندر آنے کے لیے کسی آدمی کی پناہ چاہیے یہ آدمی تھا اخنس ابن قریش او اخنس سورے اخنس ابن سریف آپ نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم مکے کے زید بن حارثہ کے ساتھ میں تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مکے والوں نے آپ کو نکال دیا ہے آپ کیسے جائیں گے کیا کریں گے مکے میں کیسے جائیں گے آپ نے فرمایا اللہ مسئلے کو حل فرمائے گا اخنس ابن سریف آدمی تھا اسے کہلا بھیجا اس نے کچھ معذرت کر دی اس نے بہانہ بنا دیا اور اس نے آپ کو پناہ نہیں دی پھر ایک شخص سہیل ابن حمر وہ بھی سردار تھا اس کو پناہ اس کی درخواست کی بھیجی پیغام بھیجا کہ ہم کو پناہ دو ہم مکے میں آنا چاہتے ہیں اس نے بھی انکار کیا پھر آ ایک شخص تھا متعن ابن عادی یاد رکھیے اللہ کافر تھا متعن ابن عادی اس کو پیغام بھیجا کہ ہم آنا چاہتے ہیں مکے کے اندر ہم کو پناہ دو اب جب پیغام بھیجا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں دیتا ہوں پناہ اپنے لڑکوں سے کہا اس زمانے میں ویسے رواج تھا اس نے اپنے تمام بیٹوں سے کہا کہ ہتھیار پہن لو سب تمام ہتھیار بند ہو گئے تمام نے ہتھیار پہن لیے کعبے کے پاس آ جاؤ سب پورے کعبے کے پاس آ گئے کعبے آنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے بس اور اپنے بیٹوں سے کہا کہ مسلح پورے ہتھیار بند ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آؤ اور سیدھے کعبے کے پاس لے کر آؤ. تو ان کی پناہ میں آپ اندر آئے اور کعبے کے پاس آئے, کعبے کو بوسا دیا, حضرت رسول کو بوسا دیا اور پھر آپ اندر کا نماز پڑھی. تو ابو جہل نے پوچھا تھا جب اس کو بڑا برا لگا کہ کیوں پناہ دی. ابو جہل پکا دشمن اسلام تھا, سب دشمن اسلام. اس نے کہا کہ متحم ابن عادی کیا تم نے پناہ دی ہے یا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے کہا میں نے اسلام جو قبول نہیں کیا ہے, میں نے ان کو پناہ دی. اس طرح آپ پناہ کے اندر آئے, مکہ مکرمہ آئے, پھر آپ نے اپنے اسی جذبے کے ساتھ اور اسی محنت کے ساتھ پھر دعوت والا کام شروع کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نبی کی صحیح محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا.